حیا علی السلام، حیا علی السلام، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل.
سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین گرامی نماز گزاران محترم بندگان خدا کو تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید و نصیحت کرتا ہوں. پروردگار عالم نے قرآن کریم کی پہلی سورہ سورۃ الفاتحہ کہ جو در حقیقت دعا ہے اور طلب ہے کہ جو انسان کو اللہ نے سکھائی ہے کہ تو نے جب خدا سے ہم کلام ہونا ہے اس ہم کلام ہونے کا ادب کیا ہے، اور جب وہ ادب تو ادا کر لے، خدا کی حمد و ثنا کر لے، اس کی توحید کا اقرار کر لے، اس کے بعد تو نے کیا چیز اللہ سے طلب کرنی ہے، کس چیز کا سوال کرنا ہے. آپ توجہ فرمائیں، سورۃ الفاتحہ جو ہم ہر نماز میں کم سے کم دو بار پڑھتے ہیں، پڑھنا واجب ہے، اور جس نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز نہیں ہوتی. تو خود یہ بات اس سورہ مبارکہ کی اہمیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت کچھ سمیٹ دیا ہے. انسان سورۃ الفاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد کو اللہ کے لیے مخصوص کر دیتا ہے، اللہ کو عالمین کا رب، پالنے والا، سنبھالنے والا قرار دے دیتا ہے. الرحمن الرحیم، عام اور خاص رحمتوں کا مالک اسی کو قرار دے دیتا ہے. مالک یوم الدین، یہ بھی جان لیتا ہے اور اقرار کر لیتا ہے کہ ایک قیامت ہے جو آنے والی ہے جس دن مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اس دن کا مالک اللہ ہے. جو دنیا میں اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک سمجھتے بھی تھے ان کو بھی پتہ چل جائے گا قیامت کے دن کہ جن چیزوں کا میں خود کو مالک سمجھ بیٹھا تھا وہ بھی میری نہیں تھی. نہ ہاتھ میرا تھا کیونکہ میرے خلاف گواہی دے گا، نہ پیر میرا تھا میرے خلاف گواہی دے گا، میرا اپنا بدن بھی میرے خلاف گواہی دے گا، قرآن کی آیات یہ بتاتی ہے. تو اس دن انسان کو پتہ چلے گا کہ کچھ بھی میرا نہیں تھا، مالک اصلی وہی تھا کہ جو آج مالک ہے، قیامت کے دن مالک ہے. تو یوم حساب، قیامت کے دن کا اقرار کرنے کے بعد پھر انسان کو کیا اللہ نے بتایا، کیا کہنا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کو عبادت کے قابل اور لائق نہیں سمجھتے. و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں اپنے تمام معاملات میں. اور ایاک نستعین میں اشارہ ہے اس بنیادی ترین عقیدے اور اعتقاد کی طرف کہ اس پوری کائنات پر ایک نظام حاکم ہے، اور وہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، نظام توحید ہے. اور جو بھی انسان کی کوئی ضرورت پیدا ہوتی ہے، کوئی مشکل حل ہوتی ہے، کسی کام میں کوئی مدد آتی ہے انسان کی طرف، وسیلہ کوئی بھی ہو، در حقیقت اس مدد کا حکم صادر کرنے والا اور اس کی اجازت دینے والا، اصل مدد کا سبب وہ فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. ایاک نستعین کا یہ معنی سادہ سادہ کہ اگر خدا حکم صادر کر دے کہ فلان کی مدد نہیں کی جائے گی، اللہ کا نظام، اللہ کا کوئی بھی نمائندہ، اس کائنات کی کوئی بھی چیز اس کی مددگار نہیں بن سکتی. جب خدا حتمی فیصلہ کر دے، تو یہ آیت یہ کہنا چاہتی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ دو نظام ہے کہ اگر خدا کے در سے نہ ملے، خداوند عالم عطا نہ کرنا چاہے، تو پھر خدا کے مقابلے میں ایک ہے خدا کے اذن سے، خدا کی اجازت سے، ایک ہے خدا کے مقابلے میں، تو خدا کے مقابلے میں، خدا کے نظام کے مقابلے میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ وہ خدا کے مقابلے میں عطا کر سکے اور مدد کر سکے. ایاک نستعین ہر نماز میں دو بار ہمیں سکھایا گیا، اور اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو وہ توحید کی نسبت شرک کے زیادہ نزدیک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما. یہ آپ سے گزارش کروں کہ کوشش کیا کریں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو وہ الفاظ جو آپ نے اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے، حد عقل ہمیں معلوم ہو کہ ان الفاظ کو جب ہم ادا کرتے ہیں اپنی زبان سے تو ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں. اہدنا، ہماری ہدایت کر، ہماری رہنمائی کر. اس اہدنا میں ایک جہان پوشیدہ ہے معنی کا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے خدا، جتنا تو ہمیں راستہ دکھا چکا ہے اس پر ہمیں ثابت رکھنا، اور جو اب تک ہم نہیں جانتے ہمیں وہ بھی دکھا. اہدنا میں یہ سب کچھ ہے. تجھ تک پہنچنے کے لیے، تیری رضا تک پہنچنے کے لیے جو کچھ درکار ہے، جو ہمیں پتہ چل چکا ہے، اس پر عمل کی ہمیں توفیق دے، اس پر چلنے کی ہمیں توفیق دے، اور جو ہمیں ابھی نہیں پتہ اس کا علم بھی ہمیں عطا کر. یہ اہدنا در حقیقت رب زدنی علما بھی ہے، ہمارے علم میں اضافہ کر. جو علم ہمیں عطا ہو گیا اس پر عمل کی توفیق دے، اور جو علم ہمیں عطا نہیں ہوا اس علم کو ہمیں عطا کر. اور وہ کیا ہے؟ اس کا نام رکھا صراط مستقیم، سیدھا راستہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، جو سیدھا خدا کی رضا تک پہنچا دیتا ہے، جو سیدھا جنت تک پہنچا دیتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ آئین اسلام ہے، وہ شریعت اسلام ہے. اب یہاں پر توجہ فرمائیں، کافی ہو گیا ہدایت کا طلب کرنا کہ صرف اللہ کی طرف سے ایک آئین آ جائے؟ بہت اہم بات ہے، آپ توجہ فرمائیں گے. اللہ کی طرف سے ایک آئین آ گیا قرآن کی شکل میں، کافی ہو گیا؟ نہیں. اگلی آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان کو فقط اللہ کی طرف سے آئین کا مل جانا، کتاب خدا کا مل جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے سامنے کچھ ایسی ہستیاں بھی ہونی چاہیے جو اس آئین پر عمل کرنے کے لیے اس کا اسوہ اور نمونہ قرار پائیں. لہذا اگلی آیت میں کیا فرمایا گیا؟ صراط الذین انعمت علیہم. یہ صراط مستقیم کون سی ہے؟ یہ کون سکھا رہا ہے؟ خود اللہ سکھا رہا ہے. یہ جو تم نے صراط مستقیم کا سوال کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی معرفت کا بھی سوال کرو اللہ سے، جن پر خدا نے نعمتیں کی، جو اس راستے پر سب سے بہترین انداز میں چلے جو اللہ نے سکھایا تھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا. اور اگر ہم قرآن مجید سے ہی سوال کریں، ڈھونڈیں کہ یہ انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ کون لوگ ہیں، تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں خداوند عالم خود وضاحت فرماتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہی لوگ ان کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا تھا. وہی انعمتا، یہاں پر انعم، جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا تھا. اور وہ کون ہے؟ چار گروہوں کا نام لیا. من النبیین، اللہ کے نبی، دوسرا والصدیقین، وہ لوگ جو سب سے پہلے آگے بڑھ کر اللہ کے نبی کی پیغام کی تصدیق کیا کرتے تھے، اس پر ایمان لایا کرتے تھے. تیسرا والشہداء، اور جب یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے صدیقین جب یہ نظام کفر اور نظام شرک کے سامنے قیام کرتے تھے تو پھر حق و باطل کی جنگ ہوا کرتی تھی، پھر مارکہ لگتا تھا، اور اس مارکے کے نتیجے میں ایک تیسرا گروہ وجود میں آتا تھا جس کا نام ہے شہداء. شہداء، اور جب شہداء اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر اور حق باطل پر کامیاب ہو جاتا تھا، پھر جو معاشرہ پیدا ہوتا تھا، معاشرہ وجود میں آتا تھا، اس معاشرے میں چوتھا گروہ وجود میں آتا ہے اور وہ ہے صالحین. صالح لوگ جو ایک صالح اور نیک معاشرے میں اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے قانون کے سائے میں زندگیاں گزارتے ہیں. یہ چار وہ لوگ ہیں، یاد رکھیے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. یہ چار وہ گروہ ہیں جن کا قرآن نام لیتا ہے کہ ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے. اور غور فرمائیے کون قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے بعد میں آنے والوں میں سے، انبیاء کے زمانے کے بعد جو نسلیں آئیں جن میں اور آپ بھی شامل ہیں، کون ان کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن؟ اس آیت نمبر 69 کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. شرط یہ ہے قیامت کے دن ان کے ساتھ محشور ہونے کی، کیا شرط ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یاد رکھو، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ اطاعت کرنے والے قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں. جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، اس کی فرما برداری نہیں کی، اس راستے پر چلے نہیں، اللہ کے احکام کی اطاعت جنہوں نے نہیں کی، وہ یہ امید نہ رکھے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ محشور ہو. اور آخری نقطہ اس آیت کا میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے بیان کروں کہ یہ جو قرآن نے بیان کیا، ظاہر ہے انبیاء پہلے بھی گزرے، صدیقین پہلے بھی گزرے، ہر نبی کے زمانے میں شہداء پہلے بھی گزرے، صالحین پہلے بھی گزرے، لیکن اللہ کے آخری رسول کے آنے کے بعد، رسول اللہ کے بعد سب سے بہترین اسوہ کون ہے؟ رسول اللہ اسوہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن رسول اللہ کی ذات اقدس کے بعد اگر امت میں اختلاف ہو جائے، کہ ہوا، صحابہ کرام کے درمیان اتنا اختلاف ہوا کہ ایک دوسرے کو قتل کیا، قتل و غارت کی، ایک ایک جنگ میں بعض اوقات ہزاروں مسلمان قتل ہوئے، ان اختلافات میں اسوہ اور حق کون ہے؟ چونکہ بات اہدنا الصراط المستقیم پر ختم نہیں ہوتی قرآن کے مطابق، ہر زمانے میں ضروری ہے کہ انسان اپنے لیے اسوہ ڈھونڈے، صراط الذین انعمت علیہم کا مصداق ڈھونڈے اپنے لیے کہ میں نے کس کو فالو کرنا ہے. تو یہ جو ساتویں آیت اور آخری آیت ہے سورۃ الفاتحہ کی، اس کے معنی کے پیغام کو امت کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چھٹی آیت کون سی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. ساتویں آیت کون سی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. پس امت کو دو چیزوں کی طرف رہنمائی چاہیے تھی، ایک اللہ کا سیدھا راستہ، اور دوسرے وہ لوگ جو در حقیقت صحیح معنوں میں اس راستے پر چلے اور دوسروں کے لیے اسوہ بنے. تو اللہ کے رسول نے اس دنیا سے جانے سے پہلے ان دونوں کی طرف اپنے بات اشارہ کیا، اور اس حدیث کا نام حدیث ثقلین ہے، اور فرمایا جو صراط مستقیم چاہتا ہے اس کے لیے قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اس صراط مستقیم پر جو صحیح معنوں میں چلنا چاہتا ہے اس کے لیے اپنے اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اپنے بعد تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت. ان دونوں کے ساتھ تمسک تمہیں دنیا و آخرت میں کامیاب کرے گا. خداوند عالم قرآن و اہل بیت سے تمسک کرنے کی اور در حقیقت سورہ فاتحہ کی ان آیات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاۃ والسلام علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلى امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلى الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسی ابن جعفر وعلی ابن موسی ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم المهدی المنتظر صلوات اللہ وسلامه علیہم اجمعین. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. صلوات پڑھو. ایک مرتبہ پھر پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام نماز گزاران کو، بندگان خدا کو تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں. آپ کی خدمت میں عرض کیا پہلے خطبے میں، اور یہ انتہائی لطیف نقطہ ہے، جب بھی نماز پڑھیں اس کی طرف توجہ رکھیں. سورہ فاتحہ میں قرآن بھی ہے، سورۃ الفاتحہ میں محمد و آل محمد بھی موجود ہے. قرآن کہاں موجود ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اور محمد و آل محمد کہاں موجود ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا. اور اللہ کے نبی کے فرامین اور تاریخی واقعات گواہ ہیں کہ اللہ کے انعام سے مراد دنیا نہیں ہے. اہل بیت اطہار اگرچہ چاہتے تو ساری دنیا ان کی ٹھوکروں پر تھی، لیکن ان کی زندگیاں ایسی نہیں گزری کہ دنیا دکھائی دیتی ہو، دنیا کا مال و دولت، دنیا کی شان و شوکت دکھائی دیتی ہو. انبیاء کی زندگیاں دیکھیے، اولیاء کی زندگیاں دیکھیے، اپنے آئمہ کی زندگیاں دیکھیے. تو یہیں پر پیغام ہے ہم میں سے ہر ایک کے لیے کہ ہم کسے نعمت سمجھتے ہیں اور اللہ کسے نعمت کہتا ہے. ہر چیز نعمت ہے، مال نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، لیکن یہ نعمت، یہ انعام جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، اس کی طرف توجہ ضروری ہے. اس سے مراد جنہیں اللہ فرما رہا ہے ان کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا، مراد یہ ہے کہ جن کو تو نے مال و دولت دی، جن کو تو نے اقتدار دیا دنیا میں، جن کو تو نے شان و شوکت عطا کی، نہیں، جنہیں تو نے ہدایت عطا کی، جو تیری ہدایت کے پرچم دار تھے، جو تیرے دین کے علم بردار تھے، ان کے راستے پر چلا. خواہ ان کے پاس کچھ تھا مال دنیا کا ظاہری طور پر، اور خواہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اور میں نے عرض کیا یہ حق کو باطل کا معرکہ برپا ہوتا ہے جب کوئی بھی نبی آ کر اپنی تحریک کا آغاز کرتا ہے. اور اتفاق سے ماہ شوال میں 3 ہجری اور 5 ہجری، ہجرت کے تیسرے سال اور ہجرت کے پانچویں سال، دو معروف جنگیں اور غزوات وجود میں آئی ہیں. 15 شوال 3 ہجری میں غزوہ احد ہے، اور 17 شوال 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہے. دو بڑی بڑی جنگیں، کہ البتہ ان دونوں جنگوں میں بھی باقی غزوات کی طرح اللہ کے نبی کے ساتھ جو ستارہ سب سے بڑھ کر چمکا شجاعت کے آسمان پر، وہ امیر المومنین تھے. چاہے غزوہ احد ہو، ان دونوں جنگوں میں غزوہ احد کی سب سے بڑی عبرت دنیا کی خاطر خدا اور رسول کی نافرمانی نہ کرنا، سب سے بڑا پیغام غزوہ احد کا یہ. کچھ لوگوں نے یہ دیکھ کر کہ فتح حاصل ہو گئی ہے اور لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے جہاں کھڑا کیا تھا وہ جگہ چھوڑ دی، اور قرآن نے صراحت کی، یہ تم نے جو اپنی پوزیشن ہے جہاں پر رسول اللہ نے تمہیں کھڑا کیا تھا، یہ جو تم نے چھوڑی تھی، اس کی وجہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت تھی، مال غنیمت کی محبت تھی. غزوہ احد کا پیغام آج بھی سب کے لیے، وہ جہاد تلوار کے ساتھ تھا، آج ہم اپنے معاشرے میں، اپنی زندگی میں، ہر وقت اپنے نفس کے ساتھ حالت جہاد میں. ہم دیکھتے ہیں لوگ، وہ بھی کھا رہا ہے، وہ بھی کھا رہا ہے، وہ بھی کما رہا ہے، حلال سے حرام سے لوگ اتنا کما رہے ہیں، میں کیوں نہ کماؤں؟ اپنی جگہ چھوڑ دی جہاں پر خدا ہمیں کھڑا دیکھنا چاہتا ہے، حلال پر اکتفا کرنا دیکھنا چاہتا ہے. خدا چھوڑ کر جب انسان جاتا ہے تو وہ لوگ کے جو کہتے ہیں جو بھاگے تھے وہ بہت برے تھے، اور جنہوں نے اپنی پوزیشنیں چھوڑ دی تھی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تھی، وہ انہوں نے صحیح نہیں کیا. تو آج بھی جو جہاں پر خدا اور اس کا رسول چاہتا ہے کہ کھڑے رہو، حرام جتنا بھی بٹ رہا ہو، تقسیم ہو رہا ہو، مت جاؤ اس کی طرف، تو جو اپنی پوزیشن چھوڑ دیتا ہے اسی صف میں شامل ہے. حب دنیا کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، اور جب انسان ایسا کرتے ہیں تو غزوہ احد ہی گواہی دے رہی ہے کہ جب تم ایسا کرو گے تو پھر اگرچہ تمہارے درمیان خدا کا رسول موجود ہو، اگرچہ تمہارے درمیان علی مرتضیٰ جیسی شخصیات موجود ہو، اسی میدان احد میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بھی موجود تھی، یہ تمام ہستیاں ایسی جگہ پر موجود ہو، تب بھی خدا اس وقت مدد نہیں کرتا جب تم خدا اور رسول کی نافرمانی کرتے ہو. آپ توجہ فرما رہے ہیں، یہ آیات اور یہ غزوے اس لیے نہیں کہ تھوڑی دیر انسان سنے اور شجاعتوں کی داد دے کے آگے بڑھ جائے، نہیں، یہ سب کا سب عبرت ہے، یہ سب کا سب پیغام ہے. اور آج ہماری بد نصیبیوں اور مصیبتوں کا سبب یہ ہے کہ وہ جو دنیا کے بہترین رہنما تھے، جن کو اسوہ بنا کر ہمیں چلنا تھا ان کے راستے پر، آج ہم نے ان کی داستانوں کو صرف داد دینے کے لیے مخصوص کر کے ترک کر دیا، اور اپنی زندگیوں میں ان کو اسوہ نہیں بناتے ہم لوگ. سب سے بڑی مصیبت جو ہمارے سروں پر آئی ہوئی ہے وہ یہ ہے. توجہ فرمائیں، غزوہ خندق، خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا، غربت اور افلاس کا دور ہے، کھانا پینا بھی کم موجود ہے مدینہ میں. صحابہ کرام نے اور خود رسول اللہ نے ان کے ساتھ مل کر خندق کھودنا شروع کی، اور چونکہ کھانا وغیرہ کم تھا، غذا وغیرہ کا سامان کم تھا مدینہ میں، اللہ کے نبی نے خود اپنے پیٹ پر پتھر باندھا تاکہ بھوک نہ لگے، بھوک کا احساس. یہ پیٹ پر پتھر باندھنے کا محاورہ آپ سنتے ہیں، یہ محاورہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اللہ کے نبی نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا اور صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کھودی. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، جن سے ہم حدیث قصہ بھی نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول اللہ کے چہرے کا رنگ زرد تھا کمزوری کی وجہ سے، اور میرے دل کو ایسے جیسے کچھ ہونے لگا جب میں نے رسول اللہ کو اس حالت میں دیکھا کہ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے، کھانا نہ کھانے کی وجہ سے رسول اللہ نے اپنے شکم پر پتھر باندھا ہوا ہے اور چہرہ مبارک کا رنگ زرد ہے کمزوری کی وجہ سے. یہ رہبروں کے لیے اسوہ، لیڈروں کے لیے اسوہ. آج آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن کہ جو اپنے آپ کو نوکر کہتے ہیں عوام کا، اور در حقیقت ان میں سے اکثر سب سے بڑے چور اور لٹیرے ہیں پاکستان کے، وہ بڑی بڑی کروڑوں کی گاڑیوں میں بیٹھ کر دھکے کھاتی عوام کو ایک دفعہ پھر دھوکہ دینے کے لیے آگے. اگر رہبروں کا اسوہ ہمارے لیے وہی ہوتا جو رسول اللہ نے اسوہ پیش کیا ہے، تو میں اور آپ کبھی ان کا دھوکہ نہ کھاتے. سزا ہے ہماری جن کو خدا نے محمد مصطفیٰ عطا کیے ہو، جن کو خدا نے آل محمد عطا کیے ہو، اور اتنے بہترین رہبروں کے ہونے کے باوجود انہیں یہ پتہ نہ چلتا اور رہبریت کی صلاحیت کس میں ہوتی ہے، ان کا علاج ہے، ان کی سزا ہے کہ یہ چور اور ڈاکو ان کے سروں پر مسلط ہو، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالیں، اور یہ ہر بار انہی کو انتخاب کرنے پر مجبور ہوں. یہ خدا کی سزا ہے، یہ خدا کا عذاب ہے. آپ ملکی سطح پہ دیکھ لیں، آپ امت اسلام کی سطح پر دیکھ لیں، فلسطین کو، قبلہ اول کو بیچا جا رہا ہے، غیرت اسلامی کو بیچا جا رہا ہے، بعض لوگ بیچ رہے ہیں. اور یہی پر بالخصوص میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، گزشتہ اتوار کو جن خدا کے بندوں نے، خداوند عالم ان کی توفیقات میں زیادہ سے زیادہ اضافہ فرمائے، ان کی تمام مشکلات کو حل فرمائے، جن لوگوں نے یمن کی مظلوم عوام کی حمایت میں آواز اٹھائی امبیسی کے سامنے جا کر سعودیہ کی، صد آفرین ان پر. کم از کم کسی کے کان پر یہ آواز تو پہنچے کہ پاکستان کی جو ساری قوم ہے وہ چپ نہیں ہے، وہ راضی نہیں ہے اس حرکت پر کہ تم کفار اور مشرکین سے خریدا ہوا اسلحہ، جس کے بدلے تم نے اپنی غیرت بیچی ہے، جس کے بدلے تم نے فلسطین بیچ دیا ہے، جس کے بدلے تم نے امت بیچ دی ہے، تم نے یمن سب کچھ بیچ دیا ہے، تم نے ان بے کس مسلمانوں پر تم بارود گراتے ہو، اسلحہ گراتے ہو، یہ امت تمہارے اس اقدام پر راضی نہیں. خداوند عالم اجر عظیم عطا فرمائے. اور در حقیقت شکریہ ادا کرنے والا بھی خدا ہے، اور وہ شکریہ ادا کرتا ہے، وہ شکر گزار ہے، وہ قدردان ہے. خداوند عالم جن لوگوں نے بھی شرکت کی تھی اس مظاہرے میں، خداوند عالم انشاءاللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بات کو میں یہیں پر تمام کروں گا. نماز کے حوالے سے، نماز جماعت کے حوالے سے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی، یاد رکھیے نماز جماعت مساوی ہے نظم کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ. دیکھا جاتا ہے یہ جب اقامت کہی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ، اس کا مطلب ہے باقی کچھ نہیں کرنا، فوراً کھڑے ہو جائیں، فوراً کھڑے ہو کر اپنی صفوں کو منظم کرنا. اندر سے کوئی اگر گیپ ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، تو فوری طور پر اپنی صفوں کو ٹھیک کر لینا، یہ نظم ہے. دین اسلام کا ایک ایک حکم بہت خوبصورت ہے، ہم نہ جانے کیوں ہم نے ٹھان لیا، ہم نے سیکھنا نہیں ہے کچھ. نماز جماعت نظم ہے. بہت ساری دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ امام نے رکوع سے اٹھ کر، امام جماعت نے ابھی سمیع اللہ لمن حمدہ کہا، اللہ اکبر کہا، کچھ لوگ پہلے ہی تیزی کے ساتھ سجدے میں پہنچ جاتے ہیں. یہ غلط ہے. جان بوجھ کر امام سے پہلے آپ رکوع کر دیں، سجدہ کر دیں جان بوجھ کر، تو آپ کی نماز جماعت کا ٹھیک ہونا مشکل ہے. قد قامت الصلاۃ کہا گیا، آپ سجدہ شکرانہ کرنا شروع، وہاں پر سجدہ شکرانہ مستحب ہے ہی نہیں. جہاں مستحب بتایا گیا، جب اذان ختم ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان سجدہ کرنا مستحب ہے، آپ سجدہ کریں، جب اذان ختم ہوتی ہے سجدہ کریں. قد قامت الصلاۃ کے وقت سجدہ کرنا ٹھیک ہی نہیں. پھر اس کے بعد بے ادبی ہے، بے ادبی ہے. آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، کان کھجا رہے ہیں، ناک کھجا رہے ہیں، آنکھ چیک کر رہے ہیں، کپڑا اپنا دیکھ رہے ہیں، موبائل کو آخری ٹچز دے رہے ہیں، فلان کر رہے ہیں، یہ سب کا سب بے ادبی ہے. نماز جماعت کی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے اعتبار سے بہت بڑی بے ادبی ہے. کسی بھی قابل احترام کے سامنے جب انسان کھڑا ہوتا ہے، تب بھی اپنے آپ کو ہوشیار رکھتا ہے کہ جس کے سامنے کھڑا ہوں اس کی شخصیت کا احترام کروں. تو خدا کا احترام سب سے بڑھ کر ہے. اور خدا بہت ساری توفیقات عطا کرتا ہے جتنا آپ خدا کی بارگاہ میں ادب کا لحاظ رکھتے ہیں. نماز جماعت نظم سکھاتی ہے، ڈسپلن سکھاتی ہے. آپ دیکھیں کہ نماز کے دوران وہ تمام حرکات کہ جن کو فضول حرکات ہی کہا جائے گا وہ نہ کی جائیں، اور انسان پورے ادب کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ انشاءاللہ اپنی نماز میں متوجہ رہے. خداوند عالم باتوں کو سمجھنے کی، احکام دین پر، نظم نماز جماعت پر عمل کرنے کی اور متوجہ رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.